بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، صدق الله العلي العظيم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار، ہم جس بات کا اعلان کرتے ہیں یا جس کو چھپاتے ہیں تو سب سے باخبر ہے، اور اللہ پر زمین و آسمان میں کوئی چیز مخفی نہیں رہ سکتی۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق جیسی اولاد عطا کی ہے، کہ بے شک میرا پروردگار دعاؤں کا سننے والا ہے۔ پروردگار، مجھے اور میری ذریت میں نماز قائم کرنے والے قرار دے، اور پروردگار میری دعا کو قبول کر لے۔ پروردگار، مجھے اور میرے والدین کو اور تمام مومنین کو उस दिन बख्श देना जिस दिन हिसाब कायम होगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तेहरान की तीसरी और आखिरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं हुसैन अख्तर का सलाम कबूल कीजिए। सामीन, अभी आप कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समाअत फरमा रहे थे। सूरह इब्राहिम की आयात 38-41 की तिलावत कर रहे थे क़ारी जनाब अली असगर बुरहमन। सामीन, हमारी ये नशियात आप शार्टवे में 49 मीटर बैंड मुताबिक 6000 किलो हर्ट्स और मीडियम वे में 765 और 1098 किलो हर्ट्स पर सुन रहे हैं। इंटरनेट पे हमारा पता है urdu.sahartv.ir। सामीन, हमारी नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तफसील नोट फरमा लें। अभी कुछ ही देर में आप प्रोग्राम नीम निगाह समात फरमाएंगे जो आलमी खबरों और रिपोर्ट पर मुश्तमिल है। उसके बाद आप नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम समात फरमाएंगे। नात के बाद प्रोग्राम इस्लाम प्लस हमारी नशरियात का आखिरी प्रोग्राम होगा। तो सामीन, लीजिए अब समात फरमाइए रेडियो तेहरान से प्रोग्राम नीम निगाह। अजीज सामीन, प्रोग्राम नीम निगाह में आइए समात फरमाए सबसे पहले आलमी खबरें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलमी खबरों के साथ हुसैन अख्तर हाजिर खिदमत है। सलाम कबूल कीजिए और समात फरमाइए बाज़ अहम खबरों की सुर्खियां। पाकिस्तान इसराइल को कभी भी तस्लीम नहीं करेगा, इमरान खान। डॉक्टर हसन रूहानी ने कहा है कि इंसदाद कोरोना कौमी कमेटी के फैसलों की बुनियाद पर ईरान के 25 सूबों और 46 इलाके नई कोरोना बंदिशों का नफाज अमल में लाया जाएगा। और अफगानिस्तान के सूबे कंदार में अफगान फौज के फजाई हमलों में 74 तालिबान हलाक हो गए। लीजिए अब खबरें तफसील से मुलाहजा फरमाइए। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने एक बार फिर अपने मुल्क के मौकिफ का इआदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता। जर्मन टीवी को इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तान के वजीर आजम ने मुल्क की दाखिला और खारजा पॉलिसी पर गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इसराइल के बारे में पाकिस्तान का मौकिफ बड़ा वाज़ेह है। इमरान खान का कहना था कि हम इसराइल को उस वक्त तक तस्लीम नहीं कर सकते जब तक फिलिस्तीनियों को उनका हक नहीं मिल जाता। उन्होंने बाज़ अरब मुल्कों की जानिब से गासिब सैनी हुकूमत के साथ ताल्लुकात की बरकरारी के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि हर मुल्क की अपनी पॉलिसी होती है, लेकिन पाकिस्तान इसराइल को हरगिज तस्लीम नहीं करेगा। अफगानिस्तान से मुतालिक पूछे गए एक सवाल के जवाब में इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान का ऊंट किस करवट बैठेगा, इस सिलसिले में कोई पेशन गोई नहीं की जा सकती। उन्होंने अमरीकी सदारती इंतखाबात के ताल्लुक से कहा कि जो बाइडन राय आम्मा में मकबूल नजर आ रहे हैं, लेकिन ट्रंप जो रवायती सियासतदान नहीं है वो कुछ भी कर सकते हैं। हिंदुस्तान और अमरीका के दरमियान हालिया दिफाई मुआहदों के तनाजुर में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम अमरीका से हिंदुस्तान के तनाजुर में मसावी रवैया देखना चाहते हैं। पाकिस्तान की कौमी असम्बली के साबिक स्पीकर और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अयाज सादिक ने अपने खिलाफ हुक्मरान जमात के रहनुमाओं के हमलों का जवाब देते हुए कहा है कि किसी को यह हक नहीं है कि वो किसी को गद्दार कहे। پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اپنی رہائش گاہ پر ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایاز صادق کا کہنا تھا کہ ہم سب محب وطن ہیں اور کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو غدار کہے، یہ حق نہ مجھے حاصل ہے اور نہ کسی اور کو۔ انہوں نے کہا کہ میں نے غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دیا، میرے بیان کو قومی سلامتی کے اداروں سے جوڑنا دانشمندی نہیں ہے۔ ایاز صادق کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستانی فوج کو لڑائی سے باہر رکھے۔ ہندوستان کی مرکزی حکومت کی جانب سے کشمیر میں نئے اراضی قانون کی منظوری کے خلاف، جس کے تحت وادی میں کوئی بھی غیر کشمیری زمین خرید سکتا ہے، وادی میں عام ہڑتال رہی۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علیحدگی پسند تنظیموں نے سنیچر کو عام ہڑتال کی کال دی تھی۔ ہڑتال کے باعث پوری وادی میں کاروبار زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ گزشتہ 13 مہینے کے بعد پہلی بار مزاحمتی جماعتوں کی جانب سے وادی میں عام ہڑتال کی کال دی گئی تھی۔ 5 اگست 2019 کو جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کے بعد بیشتر سیاسی اور مذہبی اور علیحدگی پسند رہنماؤں کو قید یا پھر نظر بند کر دیا گیا ہے۔ نئی دہلی کی طرف سے کشمیر میں نئے اراضی قانون کے اعلان کے بعد، جہاں جموں و کشمیر کی بیشتر علاماتوں نے اس قانون کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے پیپلز الائنس تشکیل دیا ہے، وہیں علیحدگی پسند جماعتیں بھی اب متحرک ہو گئی ہیں۔ حریت کانفرنس نے لوگوں سے اپیل کی تھی کہ وہ اس قانون کے خلاف متحد ہو جائیں۔ حریت کانفرنس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ نئی دہلی کو اب کشمیر کے بارے میں اپنا رویہ تبدیل کرنا ہوگا، کیونکہ کشمیری عوام نے آج مرکزی حکومت کو واضح پیغام دیا ہے۔ ہندوستان میں اگرچہ کورونا کے ایکٹیو کیسز میں کمی آ رہی ہے، لیکن گزشتہ 24 گھنٹے میں تقریباً 48,500 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ ہندوستان میں لگاتار 6ٹے دن کورونا وائرس کے نئے کیسز 50,000 سے بھی کم رپورٹ ہوئے ہیں، اور اس جان لیوا وبا سے شفا یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد زیادہ رہنے سے اموات اور ایکٹیو کیسز کی شرح میں کمی آ رہی ہے۔ ہفتے کو ہندوستان کی وزارت صحت کی جانب سے جاری کیے جانے والے اعداد و شمار کے مطابق کورونا کو مات دینے والوں کی شرح 91.34% تک پہنچ گئی، جبکہ اموات کی شرح گھٹ کر 1.49% اور ایکٹیو کیسز کی شرح 7.16% رہ گئی ہے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ انسداد کرونا قومی کمیٹی کے فیصلوں کی بنیاد پر ایران کے 25 صوبوں اور 46 علاقوں میں نئی کرونا بندشوں کا نفاذ عمل میں لایا جائے گا۔ صدر مملکت نے ہفتے کے روز انسداد کرونا کمیٹی کے اجلاس میں کہا ہے کہ ان بندشوں کے دائرے میں مختلف مناسبتوں سے تمام تعلیمی اور اجتماعی اور سماجی سرگرمیاں آئندہ بدھ کے روز سے 10 روز کے لیے بند کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے قبل 43 علاقوں میں جو بندشیں جاری تھیں ان کی مدت میں توسیع کر دی گئی ہے۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے سب کو چاہیے کہ اپنے فرائض پر عمل کریں، اور لوگوں کو چاہیے کہ طبی اصولوں پر عمل کرتے ہوئے اس وبا کا مقابلہ کیے جانے میں حکومت کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ دوسری جانب اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے ترکی کے شہر ازمیر میں آئے زلزلے پر ترک عوام اور حکومت کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہوئے ہر طرح کی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے سنیچر کو ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کے نام اپنے ایک پیغام میں ازمیر کے زلزلے اور اس میں ہونے والے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا، اور متاثرین کے اہل خانہ کے لیے صبر و تحمل اور زخمیوں کے لیے جلد صحت یابی کی دعا کی۔ صد حسن روحانی نے زلزلے سے متاثرہ علاقے کے عوام کے لیے ہر طرح کی طبی امداد اور دیگر امدادی سامان بھیجنے کا اعلان کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ متاثرہ علاقے کے حالات جلد سے جلد بحال ہو جائیں گے۔ افغانستان کے صوبہ قندھار میں افغان فوج کے فضائی حملوں میں 74 طالبان ہلاک ہو گئے۔ قندھار پولیس کے ترجمان جمال ناصری باسکری نے کہا کہ افغانستان کی فوج نے صوبہ قندھار کے زری، میوند اور ارغنداب علاقوں میں طالبان کے اڈوں کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا۔ قندھار کے سیکورٹی حکام کا کہنا ہے کہ طالبان نے جنگی علاقوں میں رہائشی مکانات کو محاذ جنگ بنا رکھا ہے اور وہاں سے افغان فوجیوں پر حملے کرتے رہتے ہیں۔ طالبان گروہ نے افغان فوج کے حملوں کے بارے میں ابھی تک کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ طالبان نے ابھی حال ہی میں ارغنداب ضلع پر حملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں علاقے کے کئی افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ قطر میں طالبان اور افغان حکومت کے درمیان لاحاصل مذاکرات شروع ہونے کے بعد سے فریقین کے حملوں میں تیزی آ گئی ہے۔ فرانس کے صدر میکرون نے اپنے توہین آمیز اور اسلام مخالف بیان سے پسپائی اختیار کر لی ہے۔ فرانس کے صدر میکرون نے ہفتے کے روز الجزیرہ ٹیلی ویژن سے گفتگو میں اسلام مخالف اپنے موقف سے پسپائی اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ توہین آمیز خاکوں کے اشاعت پر مسلمانوں کے احساسات کو سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو اسلام کا چہرہ بگاڑ کر پیش کرتے اور اس کا دفاع کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خاکوں کے اشاعت کوئی سرکاری مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق اخبارات سے ہے جس کا حکومت سے کوئی ربط نہیں ہے۔ اس سے قبل فرانس کے صدر میکرون نے فرانسیسی جریدے کی جانب سے توہین آمیز خاکوں کی اشاعت کا دفاع کرتے ہوئے اس جریدے کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ میکرون نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ فرانس کی جانب سے توہین آمیز خاکوں کے اشاعت کا سلسلہ بدستور جاری رہے گا۔ امریکہ کے ڈرون طیاروں نے جنوبی افغانستان میں عام شہریوں کی ایک گاڑی کو نشانہ بنایا۔ خبری ذرائع نے اعلان کیا کہ صوبہ ہلمند کے گرمسیر ضلع میں ایک عام شہری کی گاڑی پر امریکہ کے ڈرون حملے میں گاڑی میں سوار تمام افراد ہلاک ہو گئے۔ افغانستان کے مختلف علاقوں پر امریکہ کے ڈرون طیاروں کے حملوں پر افغان حکام، ممبران پارلیمنٹ، سیاسی و مذہبی شخصیات اور عوام میں شدید ناراضگی پائی جاتی ہے، اور وہ اپنے ملک سے غاصب فوجوں کے انخلا کو ہی امریکہ کی 19 سالہ ناکام جنگ کے خاتمے کا واحد راستہ سمجھتے ہیں۔ جنوبی عراق کے تیل و گیس سے مالا مال صوبہ المثنی میں ایک پائپ لائن میں ہونے والے خوفناک دھماکے میں 2 افراد ہلاک اور 26 زخمی ہو گئے۔ بعض عراقی ذرائع ابلاغ نے خبر دی تھی کہ صوبہ المثنی میں ایک تیل پائپ لائن میں خوفناک دھماکہ ہوا ہے، جس کے بعد دیگر خبروں میں کہا گیا ہے کہ یہ دھماکہ صوبے کی ایک گیس پائپ لائن میں ہوا ہے۔ عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ یہ دھماکہ صوبہ المثنی کے مسیقیدہ علاقے میں الشد الشعبی کے اڈے کے قریب ہوا ہے۔ ایک باخبر سیکورٹی ذرائع نے بغداد الیوم کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اس دھماکے میں 2 افراد ہلاک اور الشد الشعبی کے 11 جوانوں سمیت 26 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ صوبہ المثنی عراق کا دوسرا سب سے بڑا صوبہ ہے، جس کا صدر مقام السماوا ہے۔ فائر بریگیڈ کا عملہ اس دھماکے سے لگنے والی آگ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ المثنی کے گورنر نے دھماکے کی وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے ایک تحقیقی کمیٹی تشکیل دینے کا حکم دیا ہے۔ ترکی میں آنے والے زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد 26 ہو گئی ہے، جبکہ سینکڑوں افراد زخمی ہو گئے۔ ترکی میں آنے والے زلزلے میں اب تک 26 لوگوں کے مرنے کی خبر ہے، جبکہ ترکی اور اس کے پڑوسی ملک یونان میں زلزلے میں 800 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اس سے قبل ذرائع ابلاغ نے ترکی کے شہر ازمیر میں آنے والے زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد 12 اور زخمیوں کی تعداد 419 بتائی تھی۔ فرانس میں رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت، گستاخانہ خاکوں کی تشہیر اور فرانسیسی صدر کے بیان کے خلاف عالم اسلام کے ساتھ ساتھ یورپی ممالک میں بھی احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی تشہیر اور فرانسیسی صدر کے بیان کے خلاف جرمنی، لندن، روم، کوپن ہیگن، استنبول، طرابلس، فلسطین کے مغربی کنارے، لبنان، انڈونیشیا اور صومالیہ میں مظاہرے، احتجاج اور ریلیاں نکالی گئیں، جبکہ پاکستان اور ہندوستان میں بھی کئی روز سے احتجاج اور احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ جرمنی کے عوام نے اپنے ملک کے دارالحکومت میں فرانسی صدر میکرون کے اسلاموفوبیا والے بیان کے خلاف احتجاج کیا۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق جرمن عوام نے احتجاج کے دوران اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے فرانسیسی صدر کے بیان کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ رپورٹوں کے مطابق اسی قسم کے احتجاجی مظاہرے ہندوستان کے مختلف شہروں میں بھی کیے گئے، جہاں دارالحکومت دہلی، ممبئی، بھوپال اور بڑودا کے دسیوں لاکھ مسلمانوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں کی جانے والی گستاخی کی شدید مذمت کی۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ نے کہا کہ تکفیری گروہ جو جرائم کرتے ہیں ان کا پیغمبر اسلام اور امت اسلامیہ سے کوئی ربط نہیں، اور مغربی ممالک کو تکفیری گروہوں کی حمایت بند کر دینا چاہیے۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ لبنان کے سربراہ حسن نصر اللہ نے پیغمبر اسلام کے یوم ولادت باسعادت کی مناسبت سے اپنے خطاب میں فرانس کے شہر نیس میں ہونے والے حملے کی مذمت کی اور کہا کہ اسلام اور اسلامی تنظیمیں اس حملے اور اس قسم کے دیگر اقدامات کی خواہ وہ ماضی میں ہوئے ہوں یا مستقبل میں ہوں مذمت کرتی ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے ایک ہمارا انٹرویو ہندوستان کے بزرگ عالم دین خطیب قادر مولانا سید محمد جابر صاحب قبلہ مدیر اصلاح لکھنؤ، ہفتہ وحدت کی اہمیت اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پیغام کی اہمیت و افادیت پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی وقوله الحق واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ خداوند عالم کا ارشاد گرامی ہے کہ اس مسئلے کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے کا شکار نہ ہو۔ اگر دیکھا جائے تو کل سے لے کر آج تک یہ تفرقہ ہی ہے کہ جس نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے، اور عالم اسلام میں مسلمانوں کو جو ان کی حیثیت ہونا چاہیے تھی وہ نہیں حاصل ہوئی، بلکہ خود آپس میں لوگ ایک دوسرے سے ٹکراتے رہتے ہیں، اختلاف کا شکار رہتے ہیں، انتشار کا شکار رہتے ہیں۔ تو جب عالم اسلام میں اتنی کمزوری ہے تو پھر اس سے بڑھ کر اور عالمی نظام میں ہم اپنی حیثیت کو کیسے منوا سکتے ہیں؟ یہ احسان ہے پورے عالم اسلام کے اوپر قائد انقلاب اسلامی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا، جنہوں نے قوم کو متحد ہونے کی دعوت دی، اتحاد کا پیغام دیا، اور جس کی وجہ سے آج دنیا میں اسلام کی شناخت ہوئی ہے اور دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ صحیح اسلام کیا ہے، وہ اسلام کی جس میں دہشت گردی ہے، جس میں لوگوں کے جان و مال کی کوئی حفاظت کی گارنٹی نہیں ہے، یا وہ اسلام کی جو امن و امان کو اور اتحاد کو پورے طور سے نافذ کرانا چاہتا ہے۔ اگر اس جانب توجہ کی جائے اور پورے طور سے قوم متحد ہو جائے تو ہم صحیح طور سے اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ چنانچہ امام خمینی کے پیغام اتحاد کے بعد سے پوری دنیا میں ایک لہر اٹھی ہے، اور ایسی لہر کی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے اتحاد و اتفاق کے ذریعے سے ہم اپنے دین کو دوسروں سے روشناس کرا سکتے ہیں اور پرچنوا سکتے ہیں، اور کس طرح سے دنیا کو امن کا گہوارہ بنوا سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری اس سلسلے میں پوری طور سے توجہ کریں اور کوشش کریں۔ پیغمبر اسلام کا ارشاد گرامی تھا، انی ابائبکم الامم یوم القیامۃ ولو بالصدق، کہ میں اپنے قوم کی کثرت کے اوپر، اپنی امت کی کثرت کے اوپر قیامت کے دن فخر کروں گا، چاہے وہ ساقط سزا بن جائے کیوں نہ ہو۔ تو پیغمبر اسلام کی اس بات کو ہم انتشار کے ذریعے کیا ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ ہم سب کے لیے باعث فکر ہے، باعث غور ہے۔ توجہ کریں اور کوشش کریں کہ ہم سب متحد ہو کر اس دین کے سفینے کو آگے بڑھائیں۔ اس کے لیے ایک مثال دی جا سکتی ہے کہ اگر ایک کشتی میں سب سفر کر رہے ہوں اور اس میں طرح طرح کے لوگ ہوں، اور اگر اس کشتی میں سوراخ کر دیا جائے تو سب کے سب غرق ہو جائیں گے۔ لہٰذا کشتی اصلاح میں جب ہم سفر کر رہے ہیں، اس کشتی میں سوراخ کرنا خود کو غرق کرنا اور تمام مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے۔ لہٰذا آئیے اس حدت میں جس میں ہم پیغمبر اسلام کے تعلیمات کو عام کرنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں، اور جس ہفتے کے اندر ہم باہمی اتحاد و اتفاق کی کوشش کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اس کو اور مضبوط کریں، پیغمبر اسلام کی سیرت کو عام کریں۔ اس لیے کہ پیغمبر پیغمبر امن تھے، پیغمبر نے انتشار و فساد کو کبھی دوست نہیں رکھا ہے۔ لہٰذا حضور کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے، حضور کے پیغامات کو اپنی نگاہوں میں رکھتے ہوئے، ہم سب اتحاد اتفاق کے ذریعے سے پورے طور سے کوشش کریں کہ آیت اللہ خمینی نے جو پیغام دیا تھا، امام خمینی کا جو نظریہ تھا، جس طرح وہ قوم کو متحد کرنا چاہتے تھے اسی طرح سے متحد ہوں اور لوگوں کے بہکاوے میں نہ آئیں، اس لیے کہ جو دوسرے افراد ہیں، جو دوسری قومیں ہیں اور اسلام سے دشمنی جن کا پیشہ اور شیوا ہے، وہ یہی چاہیں گی کہ ہم سب انتشار کا شکار ہیں اور اسلام عالمی منظر نامے کے اوپر ابھر کر سامنے نہ آنے پائے. لہٰذا ہم سب کا فریضہ ہے کہ ان سازشوں کو ناکامیاب بنائیں اور سب متحد ہو کر اس اسلام کو ساری دنیا سے روشناس کرائیں کہ جس سے بڑھ کر کوئی دین نہیں، جس سے بڑھ کر کوئی مذہب نہیں. قرآن مجید صاف اعلان کرتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین تو بس اسلام ہی ہے، اور اسلام سلامتی کا دین ہے، انتشار بدامنی تفریق ہے اس کا یہ دین نہیں ہے. لہٰذا ہم سب کا فریضہ ہے کہ اصلی اسلام کو سمجھیں اور اصلی اسلام کو دنیا کے سامنے عام کریں.
اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام نیم نگاہ اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
اور شب کی رونق زلفوں سے، اللہ 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 کنز الکرامی مولا النعمی ہادی الامم شریعتی، نعمت کا خزینہ ہے مولا، گنجی اور راہنما ہے شریعت کے، اللہ 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 ساعتی شجر نطق الحجر، شق القمر بإشارته، انگلی کے اشارے پیڑ چلے، اے جاز سے پتھر بول اٹھے، اور چاند ہوا ہے.
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام اسلام پلس، اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام اسلام پلس.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں.
یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
اسلام میں بعض گناہ انسان کو ابدی عذاب میں گرفتار کر دیتے ہیں، کیا یہ واقعی عدل و انصاف ہے کہ ایک محدود گناہ کے لیے انسان کو ابدی عذاب میں گرفتار کر دیا جائے؟
یہ سوال بھی بہت اہم ہے، اور آدمی کو اللہ نے چونکہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کی دی ہے، تو یہ بھی سوال آدمی کے سوچنے اور فکر کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ ظاہر ہے جب آدمی فکر کرتا ہے تو طرح طرح سے اس کے سامنے سوالات آتے ہیں، اور دین سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ سوال علم کی کنجی ہے، جب تک سوال نہیں ہوگا تو حقیقتیں سامنے نہیں آئیں گی۔ بہت اچھا سوال ہے کہ جب ہم اس دنیا میں گناہ کرتے ہیں تو ہمارا گناہ محدود ہوتا ہے، ایک گھنٹے کا، دو گھنٹے کا، تین گھنٹے کا، ایک مہینے کا، لیکن اس کی سزا جو ہے وہ اللہ کے یہاں ملتی ہے، تو لامحدود سزا ہوتی ہے، دائمی سزا ہوتی ہے۔ یہ سوال ہے یا اعتراض ہے، یہ یقیناً سوچنے سے یہ سوال پیدا ہوا ہے، لیکن جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ ایک دو گناہ کی بنیاد پہ اتنی بڑی سزا دیتا ہو۔ اصل مسئلہ گناہ یا جنت میں جانے کا یا جہنم میں جانے کا نہیں ہے، اصل مسئلہ انسان کی تطہیر کا ہے۔ چونکہ جنت وہ جگہ ہے جہاں پہ نجس اور نجاست دونوں کا داخلہ ممنوع ہے، کوئی بھی نجس چیز، کوئی بھی نجاست جنت میں نہیں جا سکتی۔ لہٰذا جب گناہ کرتا ہے آدمی تو وہ جنت سے دور ہو جاتا ہے، اس میں ایک نجاست و خباست پیدا ہو جاتی ہے، قباحت اس کے وجود میں آ جاتی ہے جو اسے جنت کے قابل نہیں رہنے دیتی۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی دو چار نیکیاں کر کے فوراً جنت میں چلا جائے، جب دو چار نیکیوں کے بعد آدمی جنت میں نہیں جا سکتا تو دو چار گناہ کرنے کے بعد بھی آدمی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اصل مسئلہ تطہیر کا ہے کہ آدمی اپنی فطرت کو پاک کرے، اپنی نفس کو پاک کرے، اور اس کے لیے اللہ نے انتظام کیا ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اللہ مختلف طریقے سے گناہ جب آدمی کر لیتا تو اس کی اللہ تطہیر کرنا چاہتا ہے۔ اس کائنات میں تطہیر، مثلا اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے تاکہ آدمی کے وجود میں جو گندگی گناہ کے ذریعے سے پیدا ہو گئی ہے، جو اللہ کی دوری پیدا ہو گئی ہے گناہ کر کے، اس کی نافرمانی کر کے، وہ توبہ کے ذریعے سے اس گندگی کو دور کرے، اپنی تطہیر کرے اپنے نفس کی، اسے پاکیزہ بنائے۔ یا پھر کچھ بیماریاں ہیں جس سے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جو اللہ کے اور اس کے درمیان گناہ نے دوری پیدا کر دی ہے۔ جب اللہ کا بندہ بیمار ہوتا ہے تو پھر وہ بیماری کی وجہ سے اللہ کو یاد کرتا ہے اور اپنے گناہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ سے رابطہ ہوتا ہے اس کا، تو پھر وہ اپنے نفس میں ایک طرح کی طہارت پیدا کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے وقت نزع کی تکلیف ہے، اسے رکھا گیا ہے عالم جاکنی میں، آدمی کی تطہیر ہو جاتی ہے گناہوں سے، چونکہ اس وقت جب وہ مصیبت کو دیکھتا ہے تو اسے اللہ یاد آتا ہے، اور اللہ کی یاد اسے تطہیر کی طرف لے جاتی ہے۔ جب اس سے بھی انسانوں کی تطہیر نہیں ہو پاتی تو عالم برزخ میں طرح طرح کی مشکلات اسے پیش آتی ہیں تاکہ تطہیر ہو سکے۔ پھر اس سے بھی تطہیر نہ ہو سکے پھر تو پھر آئمہ طاہرین کی شفاعت رکھی گئی ہے، کہ تاکہ اس کے ذریعے سے اس کی تطہیر ہو جائے. تطہیر ہو جائے گی تو آدمی جنت کا مستحق بن جائے گا. جب آدمی نجیس ہوتا ہے اور اس قابل نہیں رہ جاتا کہ نہ شفاعت ائمہ کام آ سکے, نہ عالم برزق کا عذاب اس کی تطہیر کر سکے, نہ جاکنی کے عالم میں نہ بیماریاں, تو وہ جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے. اسی لیے قرآن حکیم نے کافرین کے لیے عذاب خالدہ کا ذکر کیا ہے کہ جو اللہ کے کفر پہ باقی رہتے ہیں اور ان کے نفس میں کفر کی نجاست باقی رہتی ہے, وہی لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. ورنہ عام گناہ گاروں کے لیے اللہ نے یہ انتظام فرمایا ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو سکیں. اللہ کی بنا اس پہ نہیں ہے کہ اپنے بندوں کو جہنم میں بھیجے, بلکہ اللہ کی بنا اس پہ ہے کہ اس کے بندے اس کے بن کے رہیں, اور جو مقام اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنایا اور پسند کیا ہے اسی مقام کو بندے حاصل کر سکیں, اور اس کی جگہ جنت ہے. آدمی چونکہ مختار ہے اس لیے تو جنت و جہنم اس کے عمل پہ منحصر ہے, ورنہ اللہ کی بنا اس پہ ہے کہ اپنے بندوں کو ہر طرح کی پریشانی سے نجات دے سکے اور ہر طرح کی آسائش فراہم کر سکے, یعنی جنت میں داخل کر سکے.
قرآن صاف الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کو خلیفہ بنا کر بھیجا, لہٰذا اس اعتبار سے اگر مسئلے نظام حکومت کو دیکھا جائے تو زمین پر نظام خلافت ہی حاکم ہونا چاہیے, تو پھر شیعہ کیسے نظام امامت کی بات کرتے ہیں؟
یہ سوال مسلمانوں کے ذہن میں بہت آتا ہے. ہمارے صاحبان علم, طلاب اور عوام کے ذہن میں بہت آتا ہے کہ ہمارے مذہب اسلام میں جو یہ دو لفظ پائے جاتے ہیں, امام اور خلیفہ, تو ان کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کریم میں ارشاد ہوا, خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو جب خداوند عالم نے قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال کر دیا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں, تو بس ہمارے درمیان میں خلافت ہی ہونی چاہیے تھی. لیکن ایک دوسرا لفظ آیا ہے امامت کا, امام. تو یہ لفظ امام کہاں سے آیا ہے اور یہ کیوں استعمال ہوتا ہے, اور مذہب شیعہ لفظ امام کو کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں دونوں کے معنی پر, دونوں کی ذمہ داریوں پر اور دونوں کی کوالٹیز پر, معنی و مفاہیم پر غور و فکر کرنا پڑے گا, ہمیں سمجھنا پڑے گا. خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ خلیفہ وہ شخص ہے کہ جو اپنے ہر کام کے آغاز اور انجام میں مستخلف انہوں کا تابع ہوتا ہے, یعنی جس نے اس کو خلیفہ بنایا ہے وہ اس کا تابع ہوتا ہے, وہ خلیفہ بنانے والے کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا ہے. لہذا خلیفہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ خلیفہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس نے اسے خلیفہ بنایا ہے اس کے اخلاق سے, اس کے کردار سے اپنے آپ کو مزین کرے. اس وجہ سے کہ خلیفہ کہتے ہی اس کو ہے کہ جس نے اس کو اپنا جانشین بنایا ہو, اس کو خلیفہ کہتے ہیں. میں خلیفہ بنانے والا ہوں زمین میں, یعنی میں اپنے صفات کا مظہر بنانے والا ہوں, یعنی میں ایسی مخلوق, ایسا انسان بنانے والا ہوں کہ جس میں میری تمام کی تمام صفات متجلی ہوں گی. تو خلیفہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کو کسی نے اپنا جانشین بنایا ہو. لیکن امام کس کو کہتے ہیں؟ امام کے اس سے اعلیٰ اور بالا معنی پائے جاتے ہیں. خلیفہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ جس وقت پیغمبر اکرم مدینے سے کہیں جایا کرتے تھے تو اپنا کسی کو بھی خلیفہ بنا کے جایا کرتے تھے. اب وہ خلیفہ رسول اسلام جیسا ہی نہیں ہوتا تھا, بلکہ وہ خلیفہ عام خلیفہ ہوتا تھا. لیکن امام ہر کوئی نہیں ہو سکتا. امام کون ہوتا ہے؟ امام وہ ہوتا ہے کہ جو دنیاوی اور دینی تمام ضرورتوں کو لوگوں کی پورا کرتا ہے, جو تمام کے تمام مشکلات کا حل تلاش کرتا ہے. اسی وجہ سے جناب ابراہیم خلیفہ نہیں تھے, بلکہ جناب ابراہیم امام تھے. امامت کا وہ عہدہ ہوتا ہے کہ جو نبوت اور رسالت پر غالب ہوتا ہے، نبوت سے بھی افضل ہوتا ہے اور رسالت سے بھی افضل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ دونوں چیزیں ایک انسان میں بھی پائی جا سکتی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام میں دونوں چیزیں پائی جاتی تھیں، وہ امام بھی تھے اور وہ رسول خدا کے خلیفہ بھی تھے۔ اسی وجہ سے امام کا درجہ بلند و بالا ہوتا ہے، لیکن خلیفہ کا اس کے بنسبت بہت نیچا درجہ ہوتا ہے۔
کہتے ہیں کہ اہل تشیع کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ وہ تقیہ کرتے ہیں، اور جو ان میں تقیہ نہیں کرتا وہ شیعہ ہی حساب نہیں کیا جاتا۔ یہ کس طرح کا عقیدہ ہے، اور کیا اس پر قرآنی آیت سے دلیل پیش کی جا سکتی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں اس سلسلے میں عرض کروں کہ تقیہ کا جو مسئلہ ہے وہ صرف شیعوں سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ تقیہ کا حکم قرآن کریم نے دیا ہے، تقیہ کا حکم سنت پیغمبر نے دیا ہے۔ لہٰذا جو بھی قرآن اور سنت پیغمبر کو مانتا ہے، اپنے کو سچا مسلمان سمجھتا ہے، تو اس کو چاہیے اس حکم قرآنی پر عمل کرے۔ ایک چیز میں عرض کر دوں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں صاحب جو تقیہ ہے وہی نفاق ہے، شیعہ لوگ تقیہ کرتے ہیں لہٰذا وہ منافق ہوتے ہیں۔ دیکھیے، تقیہ اور نفاق میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تقیہ ایک الگ چیز ہے اور نفاق اور منافق ہونا ایک الگ چیز ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، نفاق یہ ہے کہ انسان کے دل میں کفر ہو لیکن زبان پر ایمان ہو۔ تقیہ اس کے برعکس ہے، انسان کے دل میں ایمان ہے لیکن مصلحتاً انسان کی زبان پر کلمہ کفر آ جاتا ہے۔ تو اس بنا پر تقیہ الگ ہے اور نفاق الگ ہے۔ تقیہ کا حکم حدیث میں بھی وارد ہوا ہے، تقیہ کا حکم قرآن کریم میں بھی وارد ہوا ہے۔ تقیہ کے سلسلے میں پہلی حدیث جس کو شیخ مظفر علیہ الرحمٰن نے عقائد امامیہ میں کشاف الحقائق امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے اس طریقے سے نقل کیا ہے کہ امام فرماتے ہیں، التقیت و دینی و دین و آبائی، تقیہ میرا دین ہے اور میرے آبا و اجداد کا دین ہے۔ اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ لا دین لمن لا تقیت لا، جو انسان تقیہ کو چھوڑ دیتا ہے وہ اصلاً بے دین ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی دین نہیں ہوتا۔ شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب اعتقادات میں اس طریقے سے عبارت نقل کی ہے، آپ فرماتے ہیں، انہا واجبتن، تقیہ کا موضوع اگر فراہم ہو جاتا ہے تو تقیہ کرنا انسان پہ واجب ہو جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں، من ترکہا کانا بمنزلت من ترک الصلاح، جو انسان جان بوجھ کے تقیہ کو چھوڑ دیتا ہے گویا ایسا ہے کہ اس نے نماز کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ ہیں دو احادیث جس کو میں نے تقیہ کے ضمن میں عرض کیا۔ اس کے علاوہ سینکڑوں احادیث آپ کو کتب احادیث پہ ملیں گی جو تقیہ سے متعلق ہیں۔ قرآن کریم میں بھی بہت سی جگہوں پر تقیہ کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، اپنی جان کو بچانے کے لیے، اپنے مال کو بچانے کے لیے انسان کو تقیہ کرنا چاہیے۔ جس میں آل عمران کی آیت نمبر 28 میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کافروں کو اپنا دوست بنائے مومنین کو چھوڑ کر، اور جو انسان اس کام کو انجام دے گا اس نے الہی فعل کو انجام نہیں دیا بلکہ شیطانی فعل کو انجام دیا ہے۔ پھر یہ جملہ ہے، اللہ ان تتقوا منہم تقا، لیکن اگر بطور تقیہ ان سے مل رہے ہو، ظاہری تعلقات رکھے ہوئے ہو، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جناب عمار یاسر کے قضیے میں آپ کو ملے گا کہ آپ نے تقیہ فرمایا اور آپ نے اب تقیہ کر کے اپنی جان کو بچا لیا. سورہ نحل کی آیت نمبر 104 میں آپ ملاحظہ کیجئے گا, جس میں اللہ نے یہ کہا, من کفر باللہ من بعد ایمان ہی, جو انسان ایمان کے بعد کفر اختیار کرے وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے, الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. یہ جملہ بھی تقیہ کی طرف اشارہ کرتا ہے, اگر کسی کو مجبور کر دیا جائے اور وہ حالت مجبوری میں کلمہ کفر کو زبان پہ لے آئے تو کوئی حرج نہیں ہے, اور اسی کا نام تقیہ ہے.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
زہد یعنی سادہ زیستی. اگر اسلامی تعلیمات انسان کو زہد و سادہ زیستی کی دعوت دیتی ہے تو پھر وہ کیسے ترقی کر سکتا ہے اور جدید ٹیکنالوجی کا اختراع کیسے کر سکتا ہے؟ کیا اس میں ایک طرح کا تضاد نہیں ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, سب سے پہلے ہمیں مشخص کرنا پڑے گا کہ زہد کسے کہتے ہیں, زاہد کسے کہتے ہیں. یہ لغت میں, بعض لغت میں جو معنی کیے ہیں, جیسے المنجد میں جو معنی کیے ہیں اس نے کہا ہے کہ ترک دنیا لتخلل العبادہ, یعنی دنیا کا ترک کرنا کس چیز کے لیے؟ عبادت کے لیے. اس نے دو چیز کو, اس تعریف میں دو چیز کو الگ الگ کر دیا ہے, کا دنیا اور ہے اور آخرت اور ہے. دنیا کے لیے جو کام کیا جائے گا وہ دنیا ہے, آخرت کے لیے جو کام کیا جائے گا اس کا نام عبادت ہے. خیر, زاہد وہ ہے جو تمام دنیا کو ترک کر کے وہ لگ جائے کس میں؟ عبادت کے, آخرت کے امور میں. اسلام یہ تعریف اصل میں مسیحیت کی تعریف ہے, یہ اسرکا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تعریف جو ہے وہ یہ روحانیت کی طرف جو ہے دعوت دیتی ہے, اور اسلام بالکل اس کے مخالف ہے. اسلام کہتا ہے لا روحانیت فی الاسلام, اسلام میں روحانیت نہیں ہے اصلا. بس یہ تعریف جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, بلکہ بہت سے مکاتب فکر جس کو دنیا کہتے ہیں کہ اسلام اس کو عین عبادت سمجھتا ہے. مثال کے طور پر تجارت ہے, زراعت ہے, یہ تمام چیزیں انسان نوکری کرتا ہے, یہ سب چیزیں جو کرتا ہے, ہم اس سے سوال یہ ہوگا کہ یہ کس ہدف کے تحت ہے, کس ہدف کے لیے کر رہا ہے. اگر انسان زراعت کر رہا ہے یا جو ہے وہ تجارت کر رہا ہے, کشا ورزی کر رہا ہے, یعنی یہ ساری عمر جو انجام دے رہا ہے زندگی کے, وہ اگر اس لیے کر رہا ہے کہ نان و نفقہ بچوں کا فراہم کر سکے اور جو ہے وہ معاشرے کی اقتصاد کو مضبوط کرے اللہ کے لیے, اگر یہ سارے کام ہوں تو یہی عین عبادت ہے, اس کا یہ عبادت سے جدا نہیں ہے. اس لیے کہ زاہد جو معاشرے میں جس کو زاہد کہتے ہیں اور جو اسلام یعنی جس کو زاہد کہتا ہے, ان دونوں میں بڑا فرق ہے. زاہد جو معاشرہ ہمیں کہتا ہے, ہر وہ آدمی جو کم پر قناعت کرے اسے زاہد کہتے ہیں, لیکن اسلام ہر کم پر قناعت کرنے والے کو زاہد نہیں کہتا ہے. بلکہ زہد کا تعلق مثلا مال ہے, ثروت ہے, دولت ہے, ان تمام چیزیں, یا پوسٹ و مقام ہے, یہ تمام چیزیں سب سے پہلے پوچھا جائے گا کس ہدف کے تحت ہے. اگر اللہ کے لیے ہے, اگر اس کا ہدف جو ہے وہ ان تمام چیزوں کا یعنی ہدف جو ہے وہ اللہ ہے, تو یہی عین عبادت ہے, یہی زہد ہے. لیکن اگر حتیٰ عبادت ہو, اگر انسان عبادت کر رہا ہے, انجام دے رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, روزے رکھ رہا ہے, مگر اگر وہ اللہ کے لیے نہیں ہے تو وہ زہد نہیں ہے, وہ زاہد نہیں ہے. وہ تو یہ بہت فرق ہے, زاہد کسے کہتے ہیں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم اسلام میں جو کہا ہے, اسلام یہ دیکھا کہ ہدف کیا ہے. اگر مقصد اللہ کے لیے ہے تو اللہ کے لیے کوئی بھی کام کرے گا وہی زہد ہے, اور اگر اللہ کے لیے کام نہ ہو تو وہ زہد کے بالکل منافی ہے. مثال کے طور پر اب یہ کہ ٹیکنالوجی وغیرہ انسان اگر زاہد ہو جائے گا تو اس سے منافات رکھتا ہے, نہیں, قطعاً ایسا نہیں ہے, منافات قطعاً نہیں رکھتا ہے. آپ یہ دیکھیے, مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام, دیکھیے ایک فردی زندگی ہے اور ایک ہے کہ دوسرے کے لیے کام کرنا. مولا کائنات نان اور روٹی کھاتے تھے, نان کھاتے تھے یعنی جو کھاتے تھے, جو کی روٹی کھاتے تھے, لیکن کام کتنا کرتے تھے وہ دیکھیے, جو ہے وہ کشا جو ہے زراعت بھی کرتے تھے, وہ کنواں بھی کھودتے تھے, وہ پانی بھی ڈالتے تھے. یہ سب چیزیں وہ اختیارات میں آئیں گی, یہ ساری چیزیں مولا کائنات خود کرتے تھے. حتیٰ ملتا ہے روایت میں کہ مولا کائنات جاتے تھے, کام کرتے تھے, اور جب واپس آتے تھے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا پورا پورا پیسہ غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے. تو ایک کم قناعت کرنا ہے زہد, لیکن کس ہدف کے تحت؟ کس ہدف کے تحت انسان کر رہا ہے؟ اگر یہی چیزیں اللہ کے لیے ہیں تو عین زہد اور عین عبادت ہے، اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو حتیٰ عبادت نماز روزہ بھی ہو تو وہ بھی زہد نہیں ہے، وہ بھی دنیا داری ہے۔ لہذا ہمیں مشخص کرنا پڑے گا زاہد کسے کہتے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کا ہدف کیا ہے۔ اگر ہدف اللہ کے لیے ہے تو وہی زہد ہے، اگر ہدف اللہ کے لیے نہیں ہے تو وہ زہد نہیں ہے بلکہ دنیا پرستی ہے۔ اسی لیے جس وقت ایک شخص آیا امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں اور وہ زہد پہ بحث کرنے لگا تھا، امام نے فرمایا کہ اگر زہد سے مراد یہی ہے جس کو تم کہتے ہو تو یہ بتاؤ جناب یوسف جب زندان سے باہر آئے تھے تو انہوں نے کس چیز کا مطالبہ کیا تھا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، یعنی جناب یوسف آ کے کتنی بڑی پوسٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ مجھے خزانہ داری کی وزارت دے دی جائے۔ خوب قرآن نے اس کو نقل بھی کیا ہے اور قرآن نے اس کی مذمت نہیں کی ہے، اس لیے کہ جانتے ہیں کہ یوسف جو ہے دنیا پرست نہیں تھے، وہ خدا پرست تھے۔ پس خدا نے یعنی جو اسلام نے جس چیز سے منع کیا ہے وہ لذت پرستی، یعنی خود انسان کا انسان ہم وغم دنیا نہ ہو، لذت پرستی شہوت پرستی یہ زہد کے منافی ہے۔ لیکن اگر انسان دنیا حاصل کر رہا ہے دوسری چیزوں کے لیے، عبودیت و بندگی کے لیے، تو یہ عین زہد عین عبادت ہے۔ جیسا کہ جناب جو ہے سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام خود یہ جو ہے اتنی بڑی حکومت رکھنے کے باوجود روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ جو ہے وہ چٹائی بن کے اپنا جو ہے وہ نان و نفقہ جو ہے وہ حاصل کرتے تھے اور سادی روٹی کھاتے تھے۔ لہذا یہ سب اختراعات اصلا منافعت نہیں ہے زہد کے، بلکہ یہ معاون ہیں، زہد معاون ہے اختراعات کے۔
ایک عورت اپنے شوہر کی جانب سے اظہار محبت کو کتنا پسند کرتی ہے، اور اسلامی نقطۂ نگاہ سے بیوی کے لیے شوہر کی جانب سے اظہار محبت کو کتنی اہمیت دی گئی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بہت ہی اہم سوال ہے کہ اپنی زوجہ کے ساتھ اور اسی طرح سے زوجہ اپنے شوہر کے ساتھ محبت کس طریقے کا ہونا چاہیے۔ جس دیکھیے اس میں ایک چیز کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ تخلیقی اعتبار سے فرق ہے عورت اور مرد میں، یعنی مرد کی جو تخلیق ہے وہ مختلف ہے کس سے، یعنی عورت سے۔ عورت کے اندر اللہ نے یہ قدرت دی ہے، عورت کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ بچے کو جنم دے سکتی ہے، بچے کو دودھ پلا سکتی ہے مثلا، لیکن یہ صلاحیت مرد کے اندر نہیں ہے۔ لیکن بالعکس مرد میں کچھ ایسی صلاحیتیں ہیں جو مثلا عورت کے اندر نہیں ہے۔ مثلا مرد کا جو مجسم ہوتا ہے، جو سٹرکچر ہے مرد کا ذاتی طور پہ، وہ عورت کے سٹرکچر سے، عورت کے جسمانی ساخت سے مختلف ہوتا ہے اور بہت ہی سخت ہوتا ہے، بہت ہی دشوار، یہ چونکہ اس کو بہت ساری دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کو بہت سارے امور میں باہر رہنا پڑتا ہے۔ لہذا اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بنایا ہے کہ یہ بہت بھاری بھرکم بوجھ اٹھا سکتا ہے، لیکن عورت کے جسم میں اتنی سخت نہیں ہوتی ہے۔ لہذا زیادہ جذبہ عورتوں میں پایا جاتا ہے، مردوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے، لیکن غلبہ جذبے کا ہی ہوتا ہے۔ زیادہ تر مہر و محبت اور مہربانی، ہمدردی، بخشش، جود و سخاوت، اس کی پیاسی ہوتی ہے مثلاً عورتیں۔ مرد اگر چاہے تو مرد کے سامنے اگر اظہار بھی نہ ہو، لیکن عورت چاہتی ہے کہ اس کے سامنے اپنا شوہر اظہار کرے کہ اس سے وہ محبت کرتا ہے۔ عورت جو ہے عشق کی تمنا کرتی ہے، مرد جو ہے وہ شہوتوں کے پیچھے رہتا ہے، لذتوں کے پیچھے ہوتا ہے۔ مرد جو ہے وہ عورت کو پسند کرتا ہے، پھر اس کا انتخاب کرتا ہے، لیکن عورت اس بات کے لیے ترستی ہے کہ وہ مرد اسے درک کرے اور اس کے ساتھ محبت کرے۔ یہ فرق ہے جو پایا جاتا ہے۔ لہذا عشق کا جو رشتہ ہے، محبت کا رشتہ جو ہے، میاں بیوی کے درمیان وہ ایک مضبوط رشتہ ہوتا ہے، لہذا اظہار کرے اس محبت کو. روایتوں میں بھی آیا ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وسائل الشیعہ جلد نمبر 20 میں روایت ہے، یہ بہت ہی پیاری روایت ہے جس کی طرف کم توجہ کی جاتی ہے. فرماتے قول الرجل للمرأة انی احبک لا یذهب من قلبها ابدا. ترجمہ یہ ہے کہ انسان یعنی ایک شوہر اپنی زوجہ سے یہ کہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے پیار کرتا ہوں، مجھے تمہارا عشق ہے، یہ بات اس عورت کے دل سے کبھی بھی نہیں نکلتی، وہ ہمیشہ اس کے ذہن میں رہتی ہے، ہمیشہ اس کے دل میں رہتی ہے. نبی فرماتے ہیں کہ اس کے قلب سے یہ بات کبھی نہیں نکلتی. لہذا اظہار کرنا یعنی اپنی بیگم کے سامنے، زوجہ کے سامنے اظہار کرے، وہ اس بات کے لیے تڑپتی ہے، ترستی. اسی طرح سے فرماتے ہیں نبی پاک ایک اور حدیث پاک میں کہ کلما ازداد لعبد ایمانا ازداد حب للنساء. جتنا انسان کے ایمان میں ترقی ہوتی ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اپنی زوجہ کے ساتھ انسان کی محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. دیکھیے اب جو اپنی زوجہ کے ساتھ زیادہ محبت کرتا ہوگا تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان کا زیادہ درجہ اس کے اندر پایا جاتا ہے، ایمان میں اس کے اضافہ ہوا ہے. اب جو محبت نہیں کرتا اس طریقے سے، اظہار سے کتراتا ہے، یا اس طریقے کا جس طرح نبی پاک تقاضا کرتا ہے شوہروں سے کہ وہ اپنی بیگموں سے اپنی زوجہ کے ساتھ محبت کرے، اگر نہیں کرتے تو ان مردوں کو تھوڑا بہت سوچنا چاہیے کہ ایمان میں کہاں پہ کمی واقع ہوئی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ سب مردوں کو یہ توفیق دے کہ وہ اپنے زوجہ کے ساتھ حسن سلوک اور حسن محبت سے پیش آئیں.